बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है, तो हमने तुम्हें भड़कती हुई आग से डराया जिसमें कोई ना जाएगा सिवाय बदबख्त शख्स के, जिसने झुठलाया और मुंह फेर लिया, और उससे अनकरीब साहिब तकवा को महफूज रखा जाएगा जो अपने माल को देकर पाकीजगी का एहतमाम करता है, जबकि उसके पास किसी का कोई एहसान नहीं है जिसकी जजा दी जाए, सिवाय ये कि वो खुदाए बुजुर्ग की मर्जी का तलबगार है और अनकरीब वो राजी हो जाएगा।
समीन रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। आज की दूसरी मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है, सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह लैल की आयत नंबर 12 से आखिर तक की तिलावत कर रहे थे قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahajtv.ir. اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین، ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے نشر ہوگا اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام بزم دوستاں، اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت. آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے. گھر اور گھرانہ ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے جنوبی شہر بوشہر میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن اور ان کے اعلی کار ایران کے خلاف ایک ہائی بریڈ جنگ چلا رہے ہیں، تاہم ان کو شکست ہو رہی ہے. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کروانے کی منظوری دے دی ہے. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں خواتین نے ایک بار پھر بجلی کے اسمارٹ میٹر نصب کیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے ہیں. اور سہونی فوجیوں نے شام کے ایک فوجی مرکز پر گولہ باری کی ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے جنوبی شہر بوشہر میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن اور ان کے اعلی کار ایران کے خلاف ایک ہائی بریڈ جنگ چلا رہے ہیں، تاہم ان کو شکست ہو رہی ہے. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے، جو ایران کے جنوبی صوبے بوشہر کے دورے پر ہیں، ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ایرانی عوام خود مختاری اور آزادی اور ایک ایسے نظام کے مالک ہیں جو کہ ان کے اپنے ووٹوں اور دینی جمہوریت پر مبنی ہے. انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام نے اپنے پختہ عزم کو عملی جامہ پہنا کر عزت اور استقلال حاصل کیا ہے. صدر مملکت رئیسی نے کہا کہ ایرانی عوام نے مستحکم طریقے سے پابندیوں، خطروں اور 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی، جس سے سامراجی طاقتیں حیرت زدہ ہو کر رہ گئیں. انہوں نے کہا کہ فوجی اور اقتصادی میدانوں میں بھی دشمنوں نے ہائیبرڈ جنگ کا آغاز کیا تھا، لیکن اس بار بھی انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا. ایرانی فوج کے کمانڈر میجر جنرل موسوی نے ایران کی دفاعی توانائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی ڈرون طیارہ فوجی توانائی میں اضافے کا باعث بنا ہے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر میجر جنرل سید عبدالرحیم موسوی نے کہا کہ ایران کی بڑھتی ہوئی ڈرون توانائی ملک کی دفاعی اور فوجی توانائی میں اضافے کا باعث بنی ہے اور یہ توانائی اندرون ملک ماہرین کے ہاتھوں حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی فوج فضائیہ کی طاقت و توانائی کو زیادہ سے زیادہ مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے اپنی کسی کوشش سے دریغ نہیں کرے گی۔ واضح رہے کہ ایرانی عوام کے دشمن اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے ذریعے ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے ہیں، اور پابندیوں کے نفاذ میں انہوں نے جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے، جبکہ ایرانی عوام نے اپنے ملکی ماہرین کی بدولت ہر قسم کی صورتحال کا بخوبی مقابلہ کیا ہے اور انہوں نے دشمنوں کی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کروانے کی منظوری دے دی ہے۔ صدر پاکستان نے تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے تجویز کردہ تاریخوں پر غور کرنے کے بعد کیا۔ الیکشن کمیشن کی تجویز کے مطابق صدر نے پولنگ ڈے کے لیے اتوار کے دن کی منظوری دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صدر مملکت کو خط ارسال کیا تھا، جس میں صوبہ پنجاب کے انتخابات کے انعقاد کے لیے 30 اپریل سے 7 مئی 2023 تک کی تاریخیں تجویز کی گئی تھیں۔ ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو جوابی خط بھی موصول ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پولنگ ڈے کے اعلان کے بعد انتخابی شیڈول پر کام کا آغاز کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صدر پاکستان کی طرف سے تاریخ کے انتخاب کے بعد آئینی اور قانونی فرائض انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان انتخابی مہم کی قیادت سنبھالنے کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں اور ڈاکٹروں نے انہیں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے اور وہ سنیچر کو انتخابی مہم کے لیے اپنے سیاسی لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے پنجاب اور کے پی میں 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے حکم کے بعد پی ٹی آئی پوری طرح سے سرگرم ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں خواتین نے ایک بار پھر بجلی کے اسمارٹ میٹر نصب کیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ جمعے کو سری نگر کے پائن شہر اور سول لائن علاقے میں بڑی تعداد میں خواتین نے سڑکوں پر نکل کر اسمارٹ میٹر نصب کیے جانے کے حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہروں میں خواتین کے ساتھ بچے بھی شامل تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جو اسمارٹ میٹر پہلے نصب کیے گئے تھے انہیں بھی ہٹایا جائے اور مزید میٹر نہ لگائے جائیں۔ مظاہرہ کر رہی خواتین کا کہنا تھا کہ 2019 کے بعد کشمیریوں کے معاشی حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ وہ اسمارٹ میٹر لگنے کے بعد ہزاروں روپے بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت ہم سے پہلے بھی بجلی کے بل وصول کرتی تھی، تاہم ہم اسی طرح سے اب بھی بل دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سری نگر کو ایک اسمارٹ سٹی بنایا جا رہا ہے، اس لیے گھروں میں اسمارٹ میٹر لگانے کا پروگرام ہے تاکہ بجلی پورے شہر میں بلا وقفہ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ سہونی فوجیوں نے شام کے ایک فوجی مرکز پر گولہ باری کی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق یہ حملہ شام کے جنوبی صوبے قنیترا کے ایک قصبے میں کیا گیا۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ سہونی فوجیوں نے شام کے اس فوجی مرکز پر اپنے مرکابہ ٹینک کے ذریعے 3 گولے داغے۔ بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب شام کے چند فوجی اہلکار الزرع نامی اڈے کی جانب جا رہے تھے۔ گزشتہ روز بھی صہیونی جنگی طیاروں نے شامی فضائی حدود میں ایسی پرچیاں چھوڑی تھیں جن میں لکھا تھا کہ تلے الہارا اڈے میں حزب اللہ کی موجودگی کو ان کے بقول برداشت نہیں کیا جائے گا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارحے فوجیوں نے فائرنگ کر کے ایک 15 سالہ فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ غرب اردن میں قلقیلیہ کے مشرق میں واقع ازون کے علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے جارحے فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کے دوران صہیونی فوجیوں نے وحشیانہ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائرنگ کر دی، جس میں محمد نزال نامی ایک 15 سالہ فلسطینی نوجوان شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ حالیہ دنوں میں مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ شدت کے ساتھ جاری رہا ہے، جبکہ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں سے کئی فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا اور صہیونی انتہا پسندوں اور صہیونی فوجیوں کے مقابلے میں استقامت کیے جانے کا بہانہ بنا کر کئی فلسطینیوں کو گرفتار اور ان سے تفتیش کی ہے۔ آل خلیفہ کی جیل میں قید بحرینی شہری اور انسانی حقوق کے معروف کارکن عبدالجلیل السنکیس نے، جو 600 دن سے بھوک ہڑتال پر ہیں، کہا ہے کہ بحرین کی آزادی کی راہ میں ان کے قدم ہرگز نہیں لڑکھڑائیں گے۔ بحرینی سیاسی قیدی عبدالجلیل السنکیس کو صرف آزادی اظہار رائے کے حق استعمال اور پرامن مظاہروں میں شرکت کے جرم میں عمر قید گزارنی پڑ رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ وہ ایک اسکالر، انسانی حقوق کے کارکن اور عالمی ایوارڈ حاصل کرنے والے بلاگر بھی ہیں۔ انسانی حقوق کے اداروں نے اطلاع دی ہے کہ بحرین کے قید خانوں کی خوفناک صورتحال کے پیش نظر انہوں نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہیں ابتدائی طبی سہولتوں سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی جسمانی صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا ہے کہ عبدالجلیل کو جیل کے اسپتال نما ایک کمرے میں منتقل کیا گیا ہے، لیکن ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا ہے۔ پریس ذرائع نے روس کے دارالحکومت ماسکو میں کولومنا کے علاقے میں خوفناک دھماکہ ہونے کی خبر دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ماسکو میں ہونے والا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پورے شہر میں اس کی آواز سنی گئی۔ ماسکو کا کولومنا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں اس ہفتے یوکرین کے ڈرون طیارے کو مار گرائے جانے اور اس کے تباہ ہونے کی آواز بھی سنی گئی تھی۔ چنانچہ ماسکو میں ہونے والے اس دھماکے کی ابھی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ جارح سعودی اتحاد نے یمن کے صوبے الحدیدہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 92 بار اس علاقے کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی فوج کے جاسوس ڈرون طیاروں نے ایک بار پھر یمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان جاسوس ڈرون طیاروں کو ہیس کی فضائی حدود میں دیکھا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے راکٹ حملوں کا سلسلہ بھی صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں میں جاری رہا، جہاں سعودی اتحاد کے فوجیوں نے متعدد بار اس صوبے کے مختلف علاقوں پر گولہ باری کی۔ واضح رہے کہ سنا اور ریاض کے وفود نے 18 دسمبر 2018 کو سویڈن میں ایک امن معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کی روح سے یمن کے صوبے الحدیدہ میں مکمل جنگ بندی نافذ ہونی تھی۔ تاہم جارح سعودی اتحاد نے ایک دن بھی اس معاہدے کا پاس نہیں رکھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور گرد و پیش میں خبروں کے بعد اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ لیکن سیاسی گفتگو سے پہلے ہم ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سمجھ لیجئے، سیاسی گفتگو میں آج ہم فلسطین کے موضوع پر بات چیت کریں گے اپنے ساتھی جناب غلام عباس حیدری صاحب سے۔ غلام عباس حیدری صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ غلام عباس حیدری صاحب، غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے فائرنگ کر کے ایک 15 سالہ فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے، اور پچھلے دنوں میں غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، تو اس صورتحال پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حاشم صاحب، میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے اس وقت فلسطین کی۔ البتہ آج کی یہ بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی فلسطین میں اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، لیکن جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، وہ اس طریقے سے فلسطین کی حمایت نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے انہیں حمایت کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ نہ فقط وہ صحیح معنوں میں ان کی حمایت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کل رات غرب اردن میں محمد نزال نامی 15 سالہ ایک فلسطینی جوان کو جو ہے وہ قدس کے غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے دہشت گرد فوجیوں نے فائرنگ کا نشانہ بنایا اور محمد نزال جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے، جبکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے بھی نابلس میں جو ہے وہ ایک صہیونی فوجیوں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 11 فلسطینیوں کو ایک ہی دن میں شہید اور 105 کو جو ہے بری طرح سے زخمی کیا تھا۔ اس قسم کی جو صورتحال اس وقت فلسطین میں بنی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی اسے حمایت حاصل ہے، یورپی ممالک کے جو حکام ہے اس کی جو ہے صہیونی حکومت کو حمایت حاصل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اقوام متحدہ، عالمی ادارے، یورپی یونین، اور اس سے بھی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ OIC اور عرب لیگ جو ہے وہ بھی بدستور خاموش ہیں، اور انہی کی خاموشی کی وجہ سے جو ہے اسرائیل اس حد تک گستاخ ہوا ہے، اور اسی لیے آئے دن جو ہے فلسطینیوں کا خون اسرائیلی فوجی بہا رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی فلسطینیوں کا پرستان حال نہیں ہے۔ ہاشم، اصل بات یہ ہے کہ اگر امریکہ جس طریقے سے وہ دعوے کرتا ہے انسانی حقوق کا، یا عالمی ادارے بالخصوص اقوام متحدہ یا سیکورٹی کونسل، اگر وہ واقعی اپنے نعروں میں مخلص ہیں تو صورتحال یہ نہ ہوتی، لیکن انہوں نے مکمل جو ہے ڈیل دے رکھی ہے اسرائیل کو، اور اسی وجہ سے جو ہے اسرائیل وہاں جو ہے جب بھی اس کا جی چاہے کارروائی کرتے ہیں اسرائیلی فوجی، اور صہیونی حکام کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف جو بھی فیصلہ کریں، جو بھی اقدام کریں وہ کر سکتے ہیں، اور اس لیے کہ نہ فقط عرب ممالک اس وقت صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار کر رہے ہیں بلکہ بعض ذرائع کا تو یہ بھی کہنا ہے اور حالات بھی یہی دکھا رہے ہیں کہ در پردہ جو ہے اسرائیل کو انہی عرب اور بعض اسلامی ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے کہیں سے بھی پرزور طریقے سے آواز بھی فلسطینیوں کے حق میں نہیں اٹھ رہی ہے۔ لیکن اس قسم کی صورتحال کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں استقامتی محاذ جو ہے دن بدن جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، اور ایک وہ زمانہ تھا جب پتھروں سے جو ہے وہ فلسطینی اپنا جو ہے دفاع کرتے تھے، لیکن آج وہ دن ہے جب استقامتی محاذ کے جوان جو ہے وہ
اسرائیل کے حملوں کا راکٹوں سے جواب دیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ مہینے تل ابیب میں، جو کہ مرکزی شہر ہے غاصب صہیونی حکومت کا، وہاں پہ جو ہے شہادت پسندانہ کاروائی ہوئی جس میں کئی صہیونی ہلاک اور زخمی ہوئے، اور ان میں زبردست خوف و ہراس پھیل گیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس قسم کی کاروائی ہوتی ہے تو جوابی کاروائی فلسطینیوں کی جانب سے بھی فوراً ہی ہو جاتا ہے، اور بعض جو اسرائیلی فوجی ہے حتیٰ انہوں نے جو ہے وہ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں ہم مزید فوج میں کام نہیں کر سکتے، اور بعض جو صہیونی ہیں وہ مقبوضہ علاقوں سے فرار کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ اب جو ہے زندگی بسر کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جی آشی
جی، بہت شکریہ. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں. محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ہے فقط ان کے سامنے song اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں، کرمدینے مدینے کی بات ہے وائز، چھوڑ حورو قصور کی باتیں، چھوڑ حورو قصور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، بے کہے سب وہ جانتے ہیں سبا، بے کہے سب وہ جانتے ہیں سبا، اس دل نا صبور کی باتیں، اس دل نا صبور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 اسفند، 10 شعبان اور 3 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس شعبان سن 754 ہجری قمری کو دنیا اسلام کے ایک عظیم عالم دین مجد الدین ابو الفوارس نے وفات پائی۔ وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد ممتاز اساتذہ سے قصب فیض کیا اور اپنی تعلیم مکمل کی، یہاں تک کہ وہ خود بھی ماہر اساتذہ میں شمار ہوئے۔ مجد الدین ابو الفوارس فقہ، اصول فقہ، حدیث، کلام، تفسیر اور عربی ادب میں ید طولہ رکھتے تھے۔ اس عظیم مسلمان دانشور نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں کنز الفوائد خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ تین مارچ سن 1707 عیسوی کو مغل بادشاہ اورنگزیب کا انتقال ہوا۔ اورنگزیب نے سن 1658 سے 1707 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اورنگزیب کا اصل نام محی الدین محمد تھا۔ وہ مغل بادشاہ شاہ جہاں اور ممتاز محل کے تیسرے بیٹے تھے۔ اورنگزیب کو عربی، فارسی، ہندی اور ترکی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ سن 1658 میں اورنگزیب نے اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو شکست دی اور باپ کو نظر بند کر کے تخت حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اورنگزیب نے اپنے طویل دور حکومت میں زیادہ تر وقت مختلف جنگی کارروائیوں میں گزارا۔ سن
3 مارچ سن 1847 عیسوی کو ٹیلی فون کے موجد الیگزینڈر گراہم بیل ایڈنبرا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بہروں اور گونگوں کی تعلیم کے ماہر تھے، اس لیے انہوں نے بھی اسی شعبے تعلیم میں دلچسپی لی اور اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے۔ وہ سن 1871 میں بوسٹن یونیورسٹی میں پروفیسر بن گئے۔ اسی دوران انہوں نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جس کے ذریعے وہ ان لہروں کو دیکھ سکتے تھے جو ہمارے کانوں پر اثر انداز ہو کر آواز کی حس پیدا کرتی ہیں۔ پھر انہوں نے برقی لہروں کے ذریعے آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ آخرکار 10 کی تحقیق کے بعد وہ ایسا آلہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ گراہم بیل نے اپنے ایجاد کردہ اس آلے کے ذریعے سن 1876 میں پہلی بار بات کی۔ گراہم بیل کا سن 1922 میں انتقال ہو گیا۔ تین مارچ سن 1878 عیسوی کو روس کے ساتھ جنگ میں عثمانی سلطنت کی شکست کے بعد سین اسٹیفانو میں روس اور عثمانی سلطنت کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ روس نے عثمانی قلمرو پر حملہ، بلقان میں سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول علاقوں میں اپنے مخصوص مفادات کے تحت کیا تھا۔ روس نے اگست سن 1877 میں سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول 3 ملکوں سربیا، بلغاریہ اور رومانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں ان تینوں ملکوں کو آزادی دینے کا وعدہ کیا گیا، اور اسی بہانے سے اس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ شروع کی۔ روسی افواج نے تیزی سے پیش قدمی کی اور سلطنت عثمانیہ نے صلح کی پیشکش کی، جس کے بعد سین اسٹیفانو معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے سربیا اور رومانیہ عثمانی سلطنت سے الگ ہو گئے اور بلغاریہ کو داخلی خود مختاری حاصل ہو گئی۔ بارہ عیسوی سن 1370 ہجری شمسی کو معلمہ قرآن محترمہ کوکب پور رنج بر نے وفات پائی۔ وہ سن 1282 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئی تھیں اور 16 کی عمر سے انہوں نے اسلامی علوم کی تدریس کی مختلف روشوں کے بارے میں معلومات جمع کرنی شروع کیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دینی تعلیمات کی تدریس کا پیشہ اختیار کیا اور اسکولوں میں تدریس کے ساتھ ساتھ بعض ممالک میں شائع ہونے والے قرآنی نسخوں کی تصحیح بھی کی۔ محترمہ کوکب پور رنج بر نے قرآن کی تدریس کے طریقوں میں تبدیلی پیدا کر کے دینی علوم کے طالب علموں کے لیے قرآن کی تعلیم کو آسان بنایا۔ وہ 27 کی عمر میں نابینا ہو گئیں، لیکن ایک دن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا اور ان کو شفا مل گئی، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن اور دینی علوم کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے قرآن پڑھانے کے آسان طریقوں کی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تین مارچ سن 1992 عیسوی کو بوسنیا و ہرزیگوینا میں ریفرنڈم کے بعد اس ملک کی آزادی کا اعلان ہوا۔ یہاں کی 44% آبادی مسلمان ہے۔ بوسنیا کی آزادی کے حق میں 99% ووٹ ڈالے گئے اور اقوام متحدہ میں بھی اسے رکنیت مل گئی۔ بین الاقوامی حلقوں نے بھی اس ملک کی آزادی کی تائید کی، لیکن بوسنیا و ہرزیگوینا کی طرف سے آزادی کے اعلان کے بعد بوسنیا کے سرب باشندوں نے سربیا کی مدد سے بوسنیا کے مسلمانوں کے خلاف انسانیت سوز جنگ کا آغاز کر دیا، اور آخرکار 43 کی جنگ کے بعد بین الاقوامی حلقوں کی مداخلت سے 1995 کے اواخر میں ڈیٹن امن معاہدے پر دستخط ہوئے، نیز جنگ ختم ہو گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام بزم دوستاں۔
رحمان رحیم، عزیز اور محترم سامعین، آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ آج حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ میں ناہید انوری، اور آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
طہٰا شمیم۔
جی ہاں، ہمارا سلام قبول کیجیے۔
جی،
اس امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے ان ایام میں ہمارے پروگرام سن رہے ہوں گے، انشاءاللہ صحیح و سلامت ہو تندرست ہوں گے
انشاءاللہ۔ جی ہاں، ہمارے بھی دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں، اور ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ رہتے ہوئے عبادت پروردگار جو ان ایام میں، جو خاص طور سے ماہ شعبان، ماہ رمضان جو اب آنے والا ہے، گویا ایک طرح سے ماہ رمضان کا مقدمہ ماہ شعبان ہے، تو یہ سب ایام ایسے ہیں کہ جس میں ہم صحت و سلامتی کے ساتھ اگر رہیں گے تو عبادت پروردگار بھی صحیح طور پر انجام دے سکیں گے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ پروردگار نے ہمیں صحت دی ہے، تو ہم اس صحت سے صحیح طور پر استفادہ کریں، اس کا استعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے جتنا وقت مل سکے، یہ نہیں کہتا کہ سارا وقت جو آدمی عبادت میں گزارے بیٹھ کر کے، کیونکہ انسان زندگی کا اگرچہ مقصد یہی ہے کہ اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، خداوند تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پر ارشاد فرما رہے ہیں
دونوں ساتھ لے کے چلیں۔
جی ہاں، لیکن ہونا یہ چاہیے بہرحال جو بھی کام کریں وہ عبادت پروردگار نے خدا کو مد نظر رکھ کے انجام دیں، تو انشاءاللہ اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے، اور پھر یقیناً انسان کا سارے کام جو ہے بخیر و خوبی انجام پاتے ہیں۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں، اور آپ کے تمام امور بخیر و خوبی انجام پاتے رہیں انشاءاللہ۔
جی ہاں، جی تو سامعین، آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز ہم اپنے ایک سینئر اور قدیم پاکستانی سامع ہیں، فہیم نور صاحب کی رپورٹ سے کر رہے ہیں، جو ریڈیو کے عالمی دن کے بارے میں ہے۔ فہیم نور صاحب نے بتایا ہے کہ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ بر وقت یہ رپورٹ نہیں بھیج سکے تھے۔ ہاں، فہیم نور صاحب عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان کے بانی اور سربراہ ہیں، اور ان کا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے۔ ڈبلیو یو ایل او یعنی عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان کی سالانہ لسنرز کانفرنس بھی اسی دن یعنی ریڈیو کے عالمی دن کے موقع پر ہوئی تھی۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ لاہور میں ڈبلیو یو ایل او کی 23rd سالانہ لسنرز کانفرنس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ریڈیو پاکستان لاہور کے سینئر پروڈیوسر اور صداکار اصغر زیدی، سلیم زبیری اور افتخار رسول تھے۔ مہمان خصوصی نے تقریب سے اپنے خطاب میں ریڈیو کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی۔ اس تقریب میں سینئر سامعین عبدالغفور قیصر، بہاول نگر، زہر ایاز فیصل آباد سے، اور حیدر سید ساہیوال سے، رانا جی بہاول نگر سے انہوں نے شرکت کی، اور ان سامعین نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ چودھری فہیم نور صاحب نے بھی حاضرین سے خطاب کیا اور کہا کہ ان کی تنظیم ڈبلیو یو ایل او کے قیام کا مقصد لوگوں میں امن کا فروغ ہے۔ تقریب کے اختتام پر ڈبلیو یو ایل او کی طرف سے سالانہ انعامی مقابلے میں کامیاب ہونے والوں میں انعامات اور تحائف اور اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ جی ہاں، یہ تو بڑا لمبا ہی لاچ جو ہمیں بھیجوایا گیا ہے، اور یہ ریڈیو کی جو سالگرہ تھی، سالانہ تقریب
کی انہوں نے رپورٹ بھیجی ہے،
پوری رپورٹ انہوں نے تفصیل کے ساتھ ہمارے لیے بھیجی ہے کہ ہمارے سے سامعین بھی جو ہے گوش گزار کریں اور اس سے استفادہ کریں۔
جی ہاں، جب رپورٹ یہ تفصیلی تو ہوگی، اور ظاہر سے انہوں نے ماشاءاللہ کچھ زیادہ تفصیل سے لکھ دیا۔ بہرحال ہمارے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ ہم پوری تفصیل سے اس بات کو بیان کریں، اگرچہ انہوں نے اور بہت سی باتیں نہیں بیان کی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت تفصیلی بات تھی، تو اس کو مختصر کیا انہوں نے، جو ان کی رپورٹ تھی بہت تفصیلی تھی۔ غرض ہے کہ ہم ان کے فہیم نور صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا اور اپنے پروگرام کے حوالے سے رپورٹ بھیجی۔ باجی یہ بہت اہم بات ہے کہ اس دور میں جبکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریڈیو کی افادیت نہیں رہ گئی ہے اور ریڈیو لوگوں کے لیے قابل استعمال نہیں رہ گیا، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایسے دور میں فہیم نور صاحب کی کاوشیں جو ہیں واقعاً قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں، جو زحمت کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا متعارف کرا رہے ہیں کہ ریڈیو کی بہت اہمیت ہے، ریڈیو کو آج کے دور میں بھی سننا چاہیے، اور یقیناً یہ بہت اہم کام ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور یہی نہیں کہ خود ہی کام اکیلا انجام دے رہے ہیں بلکہ اس میں اور لوگوں کو بھی جو اپنے ساتھ شامل کیے ہوئے ہیں، پوری ٹیم ہے جو مل کر کے کام کر رہی ہے۔ تو یقیناً فہیم نور صاحب بہت قابل ستائش ہیں جو یہ اہم کام انجام دے رہے ہیں، اور یہ کام انجام دینا بھی چاہیے اس لیے کہ بہرحال اس طرح سے لوگوں میں ایک جو رجحان پیدا ہوگا ریڈیو کی طرف وہ ایک بہت اہم رجحان ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں یہ چیز جو پیدا ہو گئی ہے کہ صرف لوگ ٹی وی کی طرف جا رہے ہیں، تو ٹی وی کی طرف جیسا کہ اس کے پہلے ذکر کیا کہ ٹی وی کے سارے پروگرام ایسے نہیں ہوتے کہ انسان دیکھ سکے سن سکے، لیکن جی ہاں لیکن ریڈیو پروگرام آپ سن سکتے ہیں چاہے جیسے بھی ہوں، اس طرح کی بہرحال چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں، اس طرف لوگوں کا رجحان ہونا چاہیے۔ بہرحال ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان، جس کا مخفف ہے WULO، جس کے بانی ہیں فہیم نور صاحب، بہرحال ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک پروگرام اچھا مرتب کیا، اس کو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد اس کی رپورٹ بھی ہمیں بھیج کی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لسنرز جو آپ کے ریڈیو کلب ہوں گے ان کو بھی انہوں نے روانہ کیا ہوگا اپنی رپورٹ، بہرحال تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح سے آپس میں مل جل کے ایک طرح سے یہ پروگرام مرتب دے رہے ہیں اور لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ بہرحال ہم جناب فہیم نور صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا اور ریڈیو کو اس لائق سمجھا کہ انہوں نے اپنی رپورٹ ہمیں بھیجی، ہم نے بھی ان کی رپورٹ کو پڑھ کر سنا دیا، شامل کر دیا، جی ہاں اپنے بزم کی زینت بنایا اسے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی جب اس طرح کے پروگرام کریں یا کوئی پروگرام ہو تو یقیناً اس سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں، ہم کوشش کریں کہ ان کی تمام جو رپورٹ ہوگی اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ ان کی کاوشوں سے آگاہ ہو سکیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی فعالیت کیا ہے۔ یقین یہ ہمارے بہت پرانے سامع ہیں اور ان کی جو فعالیتیں ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، تو ان کے جی ہاں بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ رپورٹ بھیجی اور اس حوالے سے ہم نے سامعین کو بتا دیا کہ فہیم نور صاحب کی فعالیتیں اس وقت کیا ہیں۔ جی
جی ہاں، ہم بھی آپ کے اس طرح کے بہت ہی اچھے پروگرام کے انعقاد پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم اگر تالیاں بجانا چاہیں تو برا نہیں ہوگا، ایک چھوٹی سی تالی میں بجا دیتی ہوں۔ بہت خوب، پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سامعین آئیے ہمارے ساتھ رہیں، اور یہ خط ارشد اقبال صاحب کا ہے، ارلو یعنی انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پنجاب پاکستان سے، اور ارشد اقبال صاحب ارلو پنجاب یونٹ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ انہوں نے بھی ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے منعقدہ پروگرام کا ذکر کیا ہے اور کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ 13 فروری ریڈیو کا عالمی دن، اس کے حوالے سے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن نے بھرپور طریقے سے مختلف تقاریب کا اہتمام کر کے اس بات کا بیان ثبوت دیا کہ حقیقی لسنرز اور ریڈیو کا سفر شاندار طریقے سے جاری و ساری ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اس دن کو منانے کے حوالے سے صدر علو محمد ارشد قریشی صاحب، جنرل سیکرٹری ماہر عبدالستار صاحب اور ظہیر احمد جمالی، بالخصوص پنجاب کابینہ کے روح رواں محمد اعجاز کریم صاحب، عقیل بشیر صاحب، سلیم اختر اور اسی طرح سے تنویر ساخی اور بہت سے دیگر حضرات نے تقریبات کا اہتمام کر کے بتایا کہ ہم ریڈیو کی زندگی کے ساتھی ہیں اور یہ عہد بھی کیا کہ ہم اس کی بقا کے لیے دل و جان سے حاضر ہیں۔ ان تقریبات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصد سے دوسرے لوگوں کو روشناس کروائیں، جیسے اعجاز کریم صاحب نے شیخوپورہ میں تقریب منعقد کر کے مقصد ریڈیو سے آگاہی دی، اور سلیم اختر صاحب نے جس طرح جو پروگرام وہاں پر انہوں نے کیا، یہ ساری چیزیں واقعی میں قابل ستائش ہیں۔
جی بالکل، جی ہاں، جی ہاں،
اور بہت اچھا ہے۔
جی ہاں، ہم بھی ارشد اقبال صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ باجی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بھی بہت تفصیلی رپورٹ ہے، تو اگر ہم پوری تفصیل پروگرام میں شامل کریں گے تو بہر اس کے لیے وقت درکار ہے، اور ہمارے پروگرام کا وقت
جی ہاں اسی وجہ سے میں نے تھوڑا شارٹ کیا، آپ میرے بھائی مائنڈ نہ کیجیے گا، برا نہ لگائے گا، کیونکہ اگر اسی طرح کے لمبے لمبے لیٹرز ہمارے اگر پروگرام میں، ہمارا ٹائم کا کیونکہ جو
محدود وقت ہے
پروگرام کو، تو ہم دو یا تین اس طرح کے اگرچہ خط آ جائیں تو میرے خیال میں ایک یا دو خط جو ہے اس پروگرام کے لیے کافی ہوں گے، اور پھر دوسرے جو ہمارے اتنے پیارے سامعین ہیں آپ کی طرح، انہوں نے جو ہمیں خط بھیجوائے ہیں اور ارسال کیے ہیں ہمارے لیے، بالکل
ایسا نہ ہو جی ہاں۔ اور میں نے عرض کیا کہ جیسا فہیم نور صاحب کا خط پڑھا کہ انہوں نے بھی، ان کے پروگرام میں بھی کافی لوگ مقررین تھے جن کا ذکر یہاں پہ تھا، اس کا ذکر ہم نے نہیں کیا۔ اسی طرح سے ارشد اقبال صاحب کے یہاں بھی جو پروگرام ہو بہت اچھا ہوا، یہی 13 فروری کے حوالے سے، یعنی ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے، اس کی بھی انہوں نے رپورٹ بھیجی ہے، اور ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں، ارشد اقبال صاحب کے، جنہوں نے یہ تفصیلی رپورٹ ہمیں بھیجی، انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے یہ صدر ہیں ایلو کے۔ بہرحال جناب اقبال، ارشد اقبال صاحب، آپ کا بہت بہت شکر کیا، بہت محبت ہے آپ کی کہ آپ نے اتنی دور سے ہمیں یہ لیٹر بھیجا اور اس کی تفصیلات بھیجی، اپنے پروگرام کی رپورٹ بھیجی۔ یقیناً ریڈیو کا عالمی دن کے حوالے سے آپ لوگوں کی جو کاوشیں ہیں یقیناً قابل ستائش ہیں، ہم بہت بہت شکر گزار ہیں آپ سب کے، اور آپ نے بھی جو رپورٹ بھیجی ہے اس میں بھی آپ نے متعدد لوگوں کے نام لکھے ہیں، ذکر کیا کہ ان لوگوں نے تقریریں کی مقررین تھے، تو یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے زحمت کریں، یقیناً یہ کام بہت سخت ہے کہ آپ اپنے ایک پروگرام کے انعقاد کریں، پھر اس کے لیے مقررین کو بلائیں، لوگوں کو بلائیں، سامے کو بلائیں، یہ ایک بہت سخت کام ہوتا ہے، یقیناً کوئی بھی پروگرام کا انعقاد آسان
نہیں کر سکتا۔
بالکل
طہٰ بھائی، یہ پروگرام ٹیم ورک ہوتا ہے، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اس میں کافی وقت درکار ہوتا ہے،
بالکل اس میں شک نہیں ہے،
شاید ہم کہیں کہ ہاں بھائی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اور بہت سے لوگوں کو مدعو کیا گیا اس تقریب میں، لیکن
کہنا آسان ہے، لیکن یہ جو کرتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا سخت کام ہے، کتنی مشکلات اس راہ میں ان کو پیش آتی ہیں۔ بہرحال ہم واقعی جتنا شکریہ ادا کریں بزرگان کا وہ کم ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کی زحمتوں سے ہی سمجھیے کہ ریڈیو زندہ ہے، اور آج لوگوں کے درمیان جو ہے وہ لوگ ریڈیو سن رہے ہیں، اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال ہم ان کے ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہیں، اور یہی کہیں گے کہ ارشد اقبال صاحب، انشاءاللہ جس طرح سے آپ نے رپورٹ بھیجی، آئندہ بھی کوئی پروگرام اس طرح کا اگر آپ کریں تو اس سے بھی ہمیں آگاہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ بھی دیگر ایام میں بھی جو آپ ہمیں اپنے مفید آرا سے ہمیں نوازتے رہیں، تاکہ ہم پروگرام کو آپ کے خطوط سے زینت دیتے رہیں، اور پروگرام کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکیں، کیونکہ آپ جیسے سامعین کی ہمیں ضرورت ہے، اور یقیناً آپ جیسے سامعین جب خطوط لکھتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگ ہمارے لیے بہت مفید واقع ہو رہے ہیں، کیونکہ جہاں ریڈیو کی افادیت کو آپ بیان کر رہے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ آپ نئے سامع ہمارے بناتے ہیں، اور آپ سامعین کو متعارف کراتے ہیں ہمارے پروگرام کو، تو یہ سب چیزیں ہمارے ریڈیو کے لیے اور خود ہم لوگ کے لیے بہت مفید ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی کاوشیں اس طرح جاری و ساری رہیں گی، اور ہمیں اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے تو ہم بھی آپ کو ہمیشہ انشاءاللہ اسی طرح یاد رکھیں گے، اور آپ کے ہمیشہ شکر گزار بھی رہیں گے۔ جی
جی ہاں، اور یہاں پر طہٰ بھائی اب ایک صوتی پیغام پیش خدمت ہے جو افریقی ملک کینیا سے ہمیں بھیجا ہے محمد علی صاحب نے، البتہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا تعلق ہندوستان یا پاکستان یا پھر کینیا سے ہے۔ خیر تو سامعین آئیے مل کر سماعت فرماتے ہیں محمد علی صاحب کا یہ پیغام۔
السلام علیکم، میں محمد علی فروم کینیا افریقہ، میں ریڈیو تہران سنتا ہوں، اور میرے کو بہت اچھا لگا ریڈیو تہران کا پروگرام، مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا، آئین صحافت میں نے سنا، مجھے بہت خوشی ہوئی، اس پروگرام سے انڈیا اور پاکستان کی نیوز پتہ چلتی ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت اچھا پروگرام ہے، اور اس پروگرام سے بہت ہی نالج ملتی ہے، اور اکثر میں یہ پروگرام سنتا ہوں ریڈیو تہران، اور انشاءاللہ ہم روز سنتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں بھی روز سنیں گے۔ آئی ایم محمد علی فروم کینیا افریقہ، تھینک یو ویری مچ۔
جی ہاں، محمد علی صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی ہمیں اتنی دور سے یاد کیا۔ باجی یہ ایک بہت اچھی بات انہوں نے مثلا جو کہ انہوں نے کینیا سے ہمیں خط لکھا ہے، اس کا مقصد یہ کہ کینیا بھی ہماری آواز سنائی دے رہی ہے، البتہ ان سے کہنا یہ ہے کہ اگر ہماری آواز صاف سنائی دے رہی ہے تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، یا اگر کٹ کٹ کے سنائی دے رہی ہے تو بھی، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ وہاں کیفیت کیسی ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ پروگرام سن رہی ہے، لیکن کس کیفیت میں سن رہے ہیں، اگر یہ اس کے بھی حوالے سے ہمیں بتا دیتے تو ہمیں زیادہ سے اطمینان ہو جاتا کہ جی ہاں کہ کینیا جیسے ملک میں
وہاں پر جو ہے ہمارے جو سامعین ہے کس طرح سے ہمارے پروگرام سن رہے ہیں۔ اور ویسے کافی عرصے سے میں اس پروگرام کو ہینڈل کر رہی ہوں، تو فرسٹ ٹائم میں نے بھی دیکھا کہ کسی سامع نے کینیا سے ہمیں کوئی پیغام بھیجا۔
جی ہاں، یہ یقیناً افریقی ملک کینیا سے ہمیں انہوں نے یاد کیا، تو یہ بہت ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے باجی، میں نے ان کی آڈیو سنی ہے، انہوں نے کچھ پروگراموں کا ذکر کیا، خاص طور سے انہیں صحافت کا ذکر کیا جو ہمارے اخبارات پر مشتمل پروگرام ہے، اس کی تعریف کی، اور دو چار پروگرام کچھ اور بھی ہیں ان کی تعریف کی۔ ان کا سارے پروگرام اچھے ہیں۔ بہرحال بہت خوشی کی بات ہے کہ محمد علی صاحب ہمارے پروگرام سن رہے ہیں کینیا میں رہ کر کے، اور امید ہے کہ جس طرح سے یہ خود پروگرام سن رہے ہیں اسی طرح سے دیگر لسنرز بھی یہ بنائیں گے، والوں کو متعارف کرائیں گے ہمارے پروگرام کو کہ پروگرام اچھا ہے۔ اگر یقیناً پروگرام اچھا ہے، مفید واقع ہو رہا ہے محمد علی صاحب کے لیے، تو یقیناً وہ اس میں کوتاہی نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہمارے دیگر لسنرز بھی بنائیں گے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پروگرام سے آشنا ہو سکیں اور پروگرام کو سن سکیں۔ تو بہرحال انہوں نے بہت زحمت کی ہے کہ کینیا سے ہمیں یاد کیا اور اپنی آڈیو ہمیں بھیجی، انشاءاللہ ہم اس کو بھی، لہٰذا امید ہے کہ آئندہ بھی یہ جو ہے پروگراموں میں ہمیں یاد کرتے رہیں گے، اسی طرح سے آڈیو کے ذریعے سے یا خط کے ذریعے جس طرح سے ممکن ہوگا ہمیں انشاءاللہ یاد کریں گے۔ اور یہاں ایک اور بات یہ کہ ہمارے پرانے اور سینئر سامن لیاقت علی آوان اور چودھری فہیم نور صاحبان نے ہاشم علی صاحب کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونی بات چیت میں حسین تقوی صاحب کے آپریشن کے بارے میں دریافت کیا تھا، اور ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی تھی۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیگر سامعین کو بھی سلامت رکھے، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور تمام پریشانی اور مشکلات سے دور کر گئے۔ حسین تقوی صاحب الحمدللہ بخیر عافیت ہیں، بہت ہی کامیاب رہا، الحمدللہ خیر عافیت ہیں، کوئی ایسی پریشانی بات نہیں۔ بہرحال ہم ان تمام سامعین کے بہت بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یاد کیا۔
انشاءاللہ جلد از جلد ہمارے ساتھی دوبارہ لوٹ آئیں گے انشاءاللہ، ضرور
آپ بھی میرے خیال سے بے چین ہوں گے کہ ان کے ساتھ پروگرام پر
سلامت ہے۔ جیسے کہ اشارہ کیا جا رہا ہے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، تو سامعین یہیں چلتے چلتے ہم آپ سے خدا حافظی کریں گے۔ میں ناہید انوری اور میرے ساتھی
طہٰ شمیم کو یہیں پر پروگرام سے اجازت دیجیے،
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام کا آغاز پاکستانی اخبار روزنامہ جنگ کی کچھ اہم سرخیوں سے کر رہے ہیں۔ پنجاب کے انتخابات 30 اپریل کو ہوں گے، صدر مملکت، کیا وزیر خزانہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں؟ یونان اور قبرص سے رپورٹ، 171 پاکستانیوں کو 8 مارچ کو لایا جائے گا۔ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 مارچ کو پیشی کے لیے ایس او پیز جاری، اور یونان ٹرین حادثے میں اموات کی تعداد 57 ہو گئی۔ سمن روزنامہ جنگ نے آج ادارتی نوٹ مہنگائی کی بلند ترین سطح کے زیر عنوان لکھا ہے، بعض اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ عالمی کساد بازاری، ملک میں ڈالر کا دائمی شکل اختیار کرتا بحران، اور آئی ایم ایف کی عائد کردہ نت نئی شرائط پوری کرنے کے بعد مہنگائی کی شرح جو جنوری میں 27% تھی، فروری میں 31.6% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ حالیہ دنوں میں زرعی شعبے پر عائد 3.60 روپے فی یونٹ کی سبسڈی ختم کرنے کے بعد بجلی کے جو بل آئیں گے اس کی روح سے زرعی اجناس کی پیداواری لاگت میں مزید اضافہ اور آنے والے دنوں میں مہنگائی کا گراف بدستور بلندی کی طرف مائل ہوگا۔ متذکرہ حالات زمینی حقائق کے مطابق ہیں جن سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ ان عوامل میں لچک پیدا ہونے کی صورت میں بھی مہنگائی کا نیچے آنا اس پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کرانے سے مشروط ہوگا، اور اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ ملک میں اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور مہنگائی مافیا نے غذائی صورتحال خراب کر رکھی ہے۔ اگر رمضان المبارک میں اسے کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ کھلم کھلا وزیر اعظم کی ہدایات کے خلاف خلاف ورزی اور حکومتی رٹ چیلنج کرنے کے مترادف ہوگا۔ ادھر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی میں بھی اضافہ کر دیا ہے، جبکہ جمعرات کے روز انٹر بینک میں $285 اور اوپن مارکیٹ میں ₹289 کا ہو گیا۔ ادارہ شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق فروری کے مہینے میں مہنگائی میں اضافے کی شرح 50 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ماضی میں مگر ہمیشہ تنخواہیں اور اجرتیں بڑھائی جاتی رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کے دباؤ پر 5 سال سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، جس سے عام آدمی کا خوراک کے حصول کی خاطر دوسری احتیاجات چھوڑ کر بھی گزارا نہیں ہو رہا۔ حکومت نے کفایت شعاری پروگرام شروع کیا ہے، جس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ حکومت تقسیم دولت اور عام شخص کی قوت خرید میں توازن لائے اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے روپے کی قدر بحال کرنے کے اقدامات کرے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہیں ہندوستانی اخبار روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیاں۔ تریپورہ اور ناگالینڈ میں بی جے پی کو اکثریت، میگھالے میں اسمبلی معلق۔ الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ۔ ملک کے سابق چیف جسٹس اے ایم احمدی کا انتقال۔ ہنڈنبرگ تنازعہ، سپریم کورٹ نے جانچ کے لیے ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی۔ اور سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اپوزیشن کا مظاہرہ۔ سامعین، ہندوستان کے ہی اخبار روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے آج کا اداریہ ایل پی جی سلنڈر مزید مہنگا کے زیر عنوان شائع کیا ہے۔ ہم اس ادارے کے بعض اہم اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ کھانا پکانے کی گیس کی قیمتوں میں تازہ اضافہ خاصا چونکا دینے والا ہے۔ شمال مشرقی ریاستوں میں پولنگ ختم ہونے کے ساتھ ہی کھانا پکانے کے گیس سلنڈر کی قیمتوں میں 50 روپے کا ایک بار اضافہ کیا گیا ہے۔ ایل پی جی سلنڈر کی قیمت پہلے ہی 1000 سے زیادہ تھی، اور اس اضافے کے بعد دہلی میں اس کی قیمت اب 1103 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 350 روپے کا اضافہ ہوا ہے، یعنی اب 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت 2119 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ مختلف ریاستوں میں قیمتوں میں متناسب اضافہ ہوا ہے۔ یہ فطری ہے کہ ہولی سے عین پہلے ہونے والا یہ اضافہ لوگوں کو تکلیف دے گا۔ مہنگائی پہلے ہی آسمان کو چھو رہی ہے، اور پیٹرول کی قیمتیں مسلسل لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ کھانا پکانے والی گیس کی قیمتوں میں تازہ ترین اضافہ خاص طور پر پریشان کن ہے، کیونکہ حکومت اب زیادہ تر صارفین کو کوئی سبسڈی فراہم نہیں کرتی ہے۔ پردھان منتری اجوالا یوجنا کے تحت 9.58 کروڑ غریب لوگ جو مفت ایل پی جی کنیکشن حاصل کرتے ہیں، انہیں 200 روپے فی سلینڈر کی سبسڈی ملتی ہے۔ اب سبسڈی کے بعد انہیں ایک سلینڈر کے لیے 903 روپے بھی ادا کرنے ہوں گے۔ واضح رہے کہ غریب اور نچلے متوسط طبقے کے لوگوں کو اس وقت اس کمر توڑ مہنگائی سے کوئی راحت نظر نہیں آ رہی ہے۔ دوسری طرف معاشی محاذ پر بھی خبریں اچھی نہیں ہیں۔ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے سپلائی میں رکاوٹوں کی وجہ سے وبائی مرض سے صحتیاب ہونے والی معیشت کو دھچکا لگا ہے۔ نتیجے کے طور پر مینوفیکچرنگ سیکٹر کی خراب کارکردگی کی وجہ سے مالی سال 2022 کی تیسری سہ ماہی میں ملک کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کی شرح نمو 4.4% پر آ گئی ہے۔ آئی ایچ اے کا اندازہ ہے کہ جس طرح سے ہندوستانی نوجوانوں میں ذیابیطس بڑھ رہی ہے، اگر اس کے بارے میں بیداری پیدا نہیں کی گئی تو اگلی ڈھائی دہائیوں میں 13 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی اس سے متاثر ہوں گے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے ریڈیو تہران سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قبل اس کے کہ آج کا پروگرام شروع کریں، گزشتہ پروگرام کی یاد دہانی کرا دیں تو آپ لوگ آج کے درس و مشق کے لیے تیار ہو جائیں۔ جی سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھایا تھا اور کچھ جملے بھی بنائے تھے، اور آپ کو مزید مشق کرنے کا ہم نے مشورہ دیا تھا۔ تو آئیے حسب وعدہ آج کے سبق پر نظر ڈالنے سے قبل ماضی بعید کا فارمولہ آپ کو ایک بار پھر بتائے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی رفت یا گفت، جی، اس کے بعد ہم لفظ چھوٹی ہے لگائیں گے اور آخر میں بوت کا اضافہ کر دیں گے۔ تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا، رفت بوت۔ جی، ماضی رفت، اور اس کا ماضی قریب کیا ہے؟
رفت آست۔
اور ماضی بعید جو میں نے ابھی بتایا وہ کیا بنے گا؟
رفت بوت۔
جی سامعین، آپ جان گئے، اور اب ہم فعل مستقبل پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو فعل مستقبل بنانے کا فارمولہ بتائے دیتے ہیں۔ جی آپ نوٹ کریں، فعل مستقبل بنانے کا فارمولہ یہ ہے، لفظ خواہد، اس کے بعد ماضی لگایا جائے گا، تو جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا وہ بنے گا
خواہد فرستاد،
یعنی وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، جو بھی شخص ہے، مذکر یا مونس کی قید آپ اردو زبان کے مطابق کریں گے۔ اب اس کی مثال ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. مزید ایک مثال یہ بنے گی
خواہد خورد، خواہد خورد،
یعنی وہ کھائے گا یا کھائے گی.
خواہد نوشت، خواہد نوشت،
یعنی وہ لکھے گا یا لکھے گی.
خواہد رفت، خواہد رفت،
یعنی وہ جائے گا یا جائے گی. ایک بار پھر توجہ فرمائیں کہ فعل مستقبل بنانے کے لیے فعل ماضی سے قبل خواہد لگایا جاتا ہے. مثلا
خواہد رفت،
جی وہ جائے گا یا جائے گی. آپ اسی طرح کے چند دیگر جملے بنا کر اس کی مشق کریں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے. سامعین، جو کچھ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کے تناظر میں یا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے کچھ جملے بناتے ہیں.
احمد خواہد رفت، احمد خواہد رفت،
احمد چلا جائے گا.
امجد خواہد نوشت، امجد خواہد نوشت،
امجد لکھے گا.
او خواهد فرستاد، او خواهد فرستاد.
سامعین، یہاں اسم کی جگہ یا شخص کی جگہ ضمیر استفادہ کیا گیا ہے. لفظ او یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. او خواهد فرستاد، وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اگلا جملہ سنیے.
علی خواهد آمد، علی خواهد آمد،
علی آئے گا. سامن، احمد خواهد رفت یعنی احمد جائے گا. ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ احمد جائے گا، لیکن کب جائے گا اور کہاں جائے گا یہ بات ہمیں سیاق و سباق سے معلوم ہوگی. تاہم ہر قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جملے میں زمان و مکان یعنی کب اور کہاں کی قید لگانے سے یہ جملہ مکمل ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. یعنی اگر احمد اور خواہد کے درمیان مکان کی قید لگا دی جائے تو جملہ کچھ یوں بنے گا.
احمد اسلام آباد خواہد رفت، احمد به اسلام آباد خواهد رفت.
یہاں میں معلوم ہو گیا کہ احمد اسلام آباد جائے گا، لیکن ابھی کب جائے گا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں جملے میں مکان یعنی اسلام آباد سے پہلے زمان لگانا ہوگا. یعنی احمد اور خواہد کے درمیان زمان و مکان کا اضافہ کیا جائے گا. مثلا
احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت، احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت.
البتہ سامعین، یہاں عام بول چال میں لفظ امروز یعنی آج ہم اسم سے پہلے لگا سکتے ہیں، یعنی جملہ کچھ یوں بن جائے گا اس وقت.
امروز احمد اسلام آباد خواهد رفت.
جی، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا. سامعین، عام بول چال میں اس جملے میں حرف اضافت یعنی بے غائب ہے، تاہم فارسی دستور میں حرف اضافت لگانا ضروری ہے. یعنی احمد امروز بے اسلام آباد خواہد رفت، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا. یہاں لفظ بے حرف اضافت ہے کہ جو فارسی زبان میں لگانا ضروری ہے. سامعین، اب تک کے اسباق میں ہم نے مصدر، ماضی، حال اور مستقبل کی تعریف اور یہ کہ کس طرح مصدر سے ماضی مطلق بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو ماضی کی اقسام، ماضی قریب، ماضی بعید بنانے کا طریقہ بتایا، اور آج کے درس میں ہم نے فعل مستقبل کا فارمولہ آپ کو سکھایا. ہمیں امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا نگہدار.
سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
گھر اور گھرانہ.
سامعین، ہم پروگرام گھر اور گھرانہ میں بچوں کی تربیت سے متعلق ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا پہلا پروگرام اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین، تعلیم و تربیت اہمیت کا حامل انسان ساز عمل اور اس کی ہدایت و ترقی کا باعث ہے، کیونکہ انسان ایک تربیت قبول کرنے والی مخلوق ہے، اور وہ صحیح اور اچھی تربیت حاصل کر کے اعلیٰ ترین معنوی، روحانی اور علمی مدارج پر فائز ہو سکتا ہے. انسان ابتدائے خلقت سے اپنی حیات کے آخری لمحے تک مختلف قسم کے مراحل طے کرتا رہتا ہے، اور اس طرح اعلیٰ ترین منزل کمال تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. تعلیم و تربیت کی اہمیت کا جائزہ لینے کے ساتھ ہم اس حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگرام میں دینی رہنماؤں کے اقوال اور نظریات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سامعین، گھر میں موجود ایک معمولی سے گلدان کی دیکھ بھال اور نگرانی نہایت ضروری ہوتی ہے. اسے سورج کی روشنی، مناسب مقدار اور اس کی مناسبت سے پانی، کھاد وغیرہ کی بھی ضرورت ہے، تاکہ پجمردہ ہونے اور مرجھانے نہ پائے. اسی طرح ظاہر ہے کہ اشرف المخلوقات کی حیثیت سے انسان کی تربیت و پرورش اس کی پیدائش کے وقت سے جوانی کے دور تک ہر مرحلے میں مختلف اور اہم خصوصیات کی حامل ہے، اور تربیت کا ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے سخت اور دشوار تر ہے. بنابراین انسان کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ دیگر مسائل کے مقابلے میں خاص اہمیت کا حامل ہے. تربیت کا مفہوم کیا ہے؟ لغت میں تربیت کے معنی ہیں اضافہ کرنا، نشو و نما دینا اور قیمتی بنانا. تعلیم بھی تربیت کا وسیلہ اور اس کا جز ہے. در حقیقت تعلیم و تربیت کا مقصد مطلوبہ اہداف تک رسائی کے حصول کے لیے فرد کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے. ہر موجود کے لیے ایک منزل کمال مقرر ہے، اور اس کی خلقت کا مقصد اس کمال تک رسائی حاصل کرنا ہے. انسان کی تعلیم و تربیت کا مقصد بھی اس کے منزل کمال تک پہنچنے میں سہولت فراہم کرنا ہے. وہ منزل عروج و کمال جس کے لیے اس کی خلقت ہوئی ہے، اور انسان کے لیے وہ منزل کمال سورہ بقرہ کی 30ویں آیت کے مطابق خلیفہ خدا ہونا ہے. انسان ایسی مخلوق ہے جو نہ صرف تربیت قبول کرنے والا ہے، بلکہ تعلیم و تربیت کا محتاج ہے، اور انسان کو تعلیم و تربیت کی اس قدر ضرورت ہے کہ اگر اسے تعلیم و تربیت کی برکات سے محروم کر دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے اہم مواقع سے محروم ہو جائے گا، اور تعلیم و تربیت سے محروم انسان تمام امور میں دوسروں کا محتاج اور نیاز مند ہوتا ہے. جرمن دانشور ایمانوئل کانٹ کے نقطۂ نظر سے تعلیم و تربیت کا مسئلہ انسان کے لیے اہم ترین اور دشوار ترین مسئلہ ہے. اس جرمن دانشور کا خیال ہے کہ مملکت و حکومت اور تعلیم و تربیت کا ہنر تمام امور سے زیادہ مشکل ہے. سامعین، ہر فرد کو فطری طور سے ترقی و کمال کی منزل مقصود تک رسائی کے لیے تکامل کے اہم مراحل طے کرنا ہوں گے. دور حاضر کے علم نفسیات میں رشد و پیشرفت کے مختلف پہلوؤں سے متعلق بحث کی جاتی ہے، جن میں جسمانی، سماجی، معاشرتی، روحانی و نفسیاتی، نیز فطری، جذباتی اور لسانی ترقی و پیشرفت جیسے امور شامل ہیں۔ ماہرین نفسیات کے نقطہ نظر سے تربیت کے مراحل انسان کی پیدائش کے آغاز سے شروع ہوتے ہیں اور زندگی کے مختلف ادوار میں تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر فرانس کے ماہر نفسیات ژان پیاجے نے قوت ادراک و دریافت کے فروغ کے چار مراحل بیان کیے ہیں، اور یہ چار مراحل 16 برس کی عمر میں محدود ہیں۔ اسی طرح ایک امریکی دانشور اریک ریکسن انسان کے روحانی اور سماجی رشد و پیشرفت کے انسان کی پیدائش سے اس کی عمر کے آخری لمحات تک 8 مراحل بیان کرتے ہیں، اور مجموعی طور سے ماہرین نفسیات نے انسان کی تربیت کو عمر کے 8 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ نطفے کے انعقاد سے پیدائش تک 1 سال سے 6 سال تک، 6 سال سے 12 سال تک، 12 سے 20 برس تک، 20 سے 30 سال تک، 30 سے 50 برس تک، 50 سے 65 سال تک، اور 65 سال کی عمر سے زندگی کے آخری لمحات تک۔ سماجی امور کے ماہرین بھی انسان کی تربیت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تربیت کے ذریعے انسانی معاشرہ اپنی جسمانی اور روحانی صفات و خصوصیات کا تحفظ کرتا ہے اور انہیں آئندہ نسل کو منتقل کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ اور سماج ہر دور میں اپنی آغوش میں آنے والے افراد کو تربیت کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تربیت کا ایک اہم رکن گھرانہ ہے۔ اکثر دانشوروں نے گھرانے کی تربیت میں دخیل اہم عوامل میں والدین یعنی ماں باپ اور خاص طور سے بچے کی تربیت میں ماں کے کردار کو اہمیت دی ہے۔ دین اسلام ثقافتی، سیاسی، سماجی، اقتصادی، روحانی اور اخلاقی سمیت زندگی کے تمام امور اور مسائل کے حل کے لیے مکمل اور منظم نظام کا حامل ہے۔ دین اسلام کے اہم نظاموں میں سے ایک انسان کے فردی اور معاشرتی و سماجی امور میں کام آنے والا تربیتی نظام ہے۔ اسلامی ثقافت میں تربیت کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری کے نقطۂ نظر سے اسلام جامع اور ہماگیر دین ہے جو تمام انسانوں کا رہنما ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری اسلام میں تعلیم و تربیت کے نظام کی موجودگی پر تاکید کرتے ہوئے اس بارے میں لکھتے ہیں، تعلیم و تربیت انسان ساز مسئلہ ہے، ایک ایسا دین و مکتب جو مقررہ اہداف کا حامل ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں کا حامل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تعلیم و تربیت کا مخصوص نظام نہ رکھتا ہو۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں تربیت کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، حتیٰ قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کریم کی ابتدائی آیات تعلیم و تربیت سے متعلق ہیں۔ خداوند کریم سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے، اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح سورہ شمس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ دین اسلام نے انسان کی تعلیم و تربیت پر بہت تاکید کی ہے، اس لیے کہ اچھی تربیت کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے جا سکتے ہیں جو امن و آشتی، آرام و سکون، خلوص و محبت کے ساتھ ذمہ دارانہ اور مفید معاشرتی زندگی بسر کرنے پر قادر ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث و روایات میں بھی انسان کی تربیت کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، لوگ معدن کی طرح مختلف نوعیت کے حامل ہیں اور اصل و نسب انسان میں مؤثر ہے، اور بری تربیت خراب نسب کی مانند ہے۔ دین اسلام نے تربیت کے مسئلے میں جامع، مکمل اور حقیقی نمونے انسانیت کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ یہ نمونے انبیاء اور آئمہ علیہ السلام ہیں۔ دینی رہنماؤں کا ایک بنیادی مقصد تبلیغ کے ذریعے انسان کی تربیت اور اس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام انبیاء الہی کا موضوع بحث انسان ہے، وہ اس لیے مبعوث ہوئے کہ انسان کی تربیت کریں، اور ان کی بعثت اس لیے ہوئی کہ وہ فطری موجود کو مافوق طبیعت اور مافوق جبروت کی منزل کمال تک پہنچنے کا وسیلہ بنے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام انسانوں کی رہنمائی سے پہلے خود صفات قبیحہ سے دور اور اخلاقی فضائل و صفات حسنہ سے آراستہ تھے، اور اوج و کمال کی آخری منزل پر فائز تھے۔ یہ نورانیت اور روشنی انسانوں کے لیے راہ سعادت پر گامزن ہونے اور کمال کی جانب پیش رفت کا باعث بنی ہے۔ خاتم المرسلین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت سے وفات تک پورے وجود سے انسانوں کی تبلیغ اور ان کی تربیت میں مشغول تھے۔ آپ لوگوں کی تربیت میں بڑی دقت اور تندہی سے کام لیتے تھے، اور آپ نے اتنی دقت و مہارت سے انسانوں کی تربیت فرمائی کہ مختصر سے عرصے میں لوگ جوق در جوق اسلام سے مشرف ہونے لگے، اور آپ نے بہت کم مدت میں اسلامی تعلیمات کو مسلمانوں کے درمیان عام کر دیا۔ بنابراین سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا اسوہ حسنہ آئندہ نسل کی تربیت کے حوالے سے انسانیت کے لیے چراغ ہدایت ہے۔